السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. امام مسلم رحمة الله عليه فرماتے ہیں: مجھے زہیر بن حرب نے بیان کیا، اور زہیر بن حرب فرماتے ہیں ہمیں جریر نے بیان کیا. تحویل سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں: ہمیں ابو قریب نے بیان کیا، اور ابو قریب کہتے ہیں ہمیں ابو معاویہ نے بیان کیا، اور ایک تیسری سند کے ساتھ: اور وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انظروا الی من اسفل منکم، ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیا کے مال و اسباب کے لحاظ سے تم سے کم تر ہوں. ولا تنظروا الى من هو فوقكم، اور ان کی طرف مت دیکھو جو مال و دولت میں تم سے بڑھ کر ہوں. فهو اجدر الا تزدروا نعمت الله عليكم، اللہ عز الجلال نے تجھے عطا کی، ان کی ناقدری نہ کرو. اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک بہت خوبصورت نصیحت کی ہے، جس نصیحت کا تذکرہ کرتے ہوئے عراقی بیان کرتے ہیں: وَهَذَا أَدَبٌ حَسَنٌ أَدَّبَنَا بِهِ نَبِيُّنَا مَصْلَحَةُ دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَعُقُولِنَا وَأَبْدَانِنَا وَرَاحَةِ قُلُوبِنَا فَجَزَاهُ اللَّهُ عَن نَصِيحَتِهِ أَفْضَلَ مَا جَزَا بِهِ نَبِيَّا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت ایک ادب سکھایا ہے اس حدیث کے اندر، اور یہ حدیث ایک ایسی مبارک مصلحت پر مبنی ہے جس سے ہمارا دین، ہماری دنیا اور ہماری عقل، ہمارے بدن اور ہمارے قلوب کی راحت موجود ہے. اللہ عز وجل اس نصیحت کے بدلے بہت بڑی جزا عطا فرمائے اپنے محبوب کو، جو وہ اپنے انبیاء کو جزا قیامت کے دن عطا فرمائیں گے. علماء یہ کہتے ہیں اس حدیث کے اندر جہاں ایک بہت بڑی نصیحت اور بہت خوبصورت ادب بیان کیا گیا ہے، وہاں بہت ساری بیماریوں کا علاج بیان کیا گیا. علاج اس اعتبار سے، اگر دنیاوی اعتبار سے انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تو اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم تر کو دیکھو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ حسد بھی پیدا نہیں ہوگا، بلکہ شکر کے لیے انسان تیار ہو جائے گا کہ مجھے تو اللہ نے وہ عطا کیا ہے جو فلاں کو بھی عطا نہیں کیا. امام طبری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: ھذا حدیث جامع للخیر، بہت بڑی خیر اور برکت کو جمع کرنے والی یہ حدیث ہے. کیونکہ انسان جب خیر اور نیکی میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو اس طرح کے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اپنی تقصیروں پہ اسے شرمندگی ہوتی ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس مرتبے تک میں بھی پہنچ سکوں. اور جب وہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم تر کو دیکھتا ہے تو تو فوراً اللہ عز الجلال کا شکر ادا کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ایک علاج دیا ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ غور نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو اگر کوئی دیکھے گا اور دینی اعتبار سے اپنے سے کم تر کو دیکھے گا تو نتیجہ الٹ ہو جائے گا. وہ اپنے تھوڑے سے عمل پر بھی اترانا شروع کر دے گا اور مزید عمل کرنے کی اسے رغبت نہیں ہوگی, اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے بلند درجے والے کو دیکھے گا تو حرص اس کے اندر پیدا ہوگی, حسد اس کے اندر پیدا ہوگا, وہ آنکھیں اٹھا اٹھا کے اس کی طرف دیکھے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ اللہ عز وجلال کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکے گا. شیخ عبد الرحمن سعدی بیان کرتے ہیں, یا لها من وصية نافعة وكلمة شافية وافية. کس قدر یہ عظیم وصیت ہے, نفع مند وصیت ہے, اور کس قدر شافی اور وافی اور کافی یہ مبارک کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے پیش کر دیے, جس میں ایک تو اللہ عز الجلال کے شکر پر رغبت دلائی گئی ہے کہ وہ اللہ عز الجلال کی دی ہوئی نعمت کا اعتراف کرے اور اس کو بیان کرے اور اس نعمت کو اللہ عز الجلال کی اطاعت میں خرچ کرے. اور بلا شبہ شکر, جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں فَالشُّكْرُ لِلَّهِ هُوَ رَأْسُ الْعِبَادَةِ وَأَصْلُ الْخَيْرِ وَأَوْجَبُهُ عَلَى الْعُبَدِ. فَالشُّكْرُ لِلَّهِ هُوَ رَأْسُ الْعِبَادَةِ, تمام عبادتوں سے بلند و بالا عبادت شکر ہے. وَأَصْلُ الْخَيْرِ, اور یہ خیر کی بنیاد ہے. وَأَوْجَبُهُ عَلَى الْعِبَادِ, اور بندوں پہ سب سے زیادہ واجب چیز ہے کہ جو اللہ نے انہیں عطا کر دیا ہے اس کا شکر ادا کریں. کیونکہ اللہ عز وجلال نے ظاہری یا باطنی, خاص یا عام کوئی بھی نعمت دی ہے تو اس کا شکر بجا لانا چاہیے, اور ہر قسم کی نعمت اللہ ہی عطا کرتے ہیں. یہ اس کا فضل ہے کہ وہ نیکی کے مواقع مہیا کرتا ہے, برائیوں سے انسان کو دور کرتا ہے. اس سے بڑی سعادت کیا ہے جس کو نیکی پہ اللہ عز وجلال لگا دیں, برائیوں سے روک دیں, تو حق تو بنتا ہے کہ اس ہستی کا, اس منعم کا وہ شکر ادا کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ہی یہ فرمان جاری کیا کہ انسان جب دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم تر کی طرف دیکھے گا اور دینی اعتبار سے اپنے سے بلند تر کی طرف دیکھے گا تو ہمیشہ شکر ادا کرے گا. جب وہ زندگی میں اپنے دائیں بائیں غور کرتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو میرے جیسی عقل نہیں ملی, میرے جیسا نسب نامہ نہیں ہے, میرے جیسا مال نہیں ہے, اور میرے جیسی نعمتیں نہیں ہیں, تو فوراً اس بات پہ مجبور ہو جاتا ہے, الحمدللہ اللہ تو نے مجھے بہت کچھ عطا کیا جو تو نے بہت لوگوں کو عطا نہیں کیا. اسی طرح جب وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ مالک الملک نے جو عافیت سے مجھے نواز رکھا ہے, جو رزق اور اچھا اخلاق مجھے عطا کیا ہے, جو خوبصورت شکل و صورت مجھے عطا کی ہے, وہ بیسیوں لوگوں کے پاس نہیں ہے, تو فوراً انسان کی زبان پہ یہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں, الحمدللہ الذی انعم علی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ تیری ہی تعریف ہے جس نے یہ سارے انعامات مجھ پہ کیے اور مجھے بہت ساری مخلوق پر آپ نے فضیلت عطا کر دی. لیکن اگر وہ دائیں بائیں دیکھے کہ فلاں کے پاس مال زیادہ ہے, فلاں کے پاس یہ چیز زیادہ ہے, تو فوراً حسد کی طرف انسان چلا جاتا ہے, نشکری کی طرف چلا جاتا ہے, اور کہتا ہے مجھے کیا ملا, میں تو محروم ہی لگتا ہوں. اس فکر اور سوچ اور تصور کو درست کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کم تر کو دیکھنا چاہیے, دائیں بائیں نظر تو دوڑائیے, کتنے ایسے ہیں جن کو سمجھ ہی کچھ نہیں, ایسے نان سینس لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بھی کیا کیا بول جاتے ہیں، اور ایسے اب نارمل لوگ جن بیچاروں کو اپنی ہوش نہیں ہوتی، تو ایسے پہ انسان اپنی عقل کے مکمل ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، ان کو قلبی اطمینان نہیں، تو جس کو اللہ نے گھر عطا کیا ہے اس کو تو شکر کرنا چاہیے، اور جس کو اللہ نے قلبی طمانینت سے نماز رکھا ہے اسے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ کب کرے گا؟ جب وہ مقارنہ اور موازنہ کرے گا اور کمپیریٹیولی وہ چیک کرے گا کہ مجھے تو اللہ نے بہت کچھ دیا جو کتنے لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور کتنے لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں ہیں اور مجھے اللہ نے ہر قسم کی بیماری سے بچا رکھا ہے. کچھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس سے بڑی بھی خیر اور رحمت کیا ہے کہ اللہ کا شکر انسان اس بات پر بھی کرے، اللہ کتنے لوگ تیرے دین سے منحرف ہو گئے، تو نے میرے دین کو باقی رکھا. کتنے لوگ گناہ بے لذت میں اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں، اللہ تو نے میری حفاظت کی. کتنے لوگ 24 گھنٹے غم اور ہم اور فکر اور دکھ اور کرب اور وساوس میں اور سینے کی تنگی کی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ تو نے مجھے ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ خوبصورت جو نصیحت کی ہے، جس سے انسان شکر گزاری کی زندگی میں آ جاتا ہے، وہ نصیحت یہ ہے کہ جب بھی آپ کی نظریں اٹھے دنیاوی اعتبار سے جو کم درجے کا ہے اس کی طرف دیکھا کرو، زیادہ درجے والے کی طرف نہ دیکھا کرو. ہاں، نیکی کے اعتبار سے جو بلند درجے والا ہے اس کو نیکی کے معاملے میں دیکھو، اور کوشش کرو کہ وہ نیکی میں بھی کر سکوں، ان درجات پہ میں بھی پہنچ سکوں. یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ کا دین خوبصورت سے خوبصورت تر ہو جائے گا، اور شکر گزاری میں آپ ایک مثال بن جائیں گے. شیخ سعد بن ترکی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث نے تو بہت سارے فوائد کو جمع کر لیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بطور منہج بیان کیا ہے. یہ ایک مسلمان کا منہج ہونا چاہیے، جس منہج اور منہاج اور مشن کے مطابق اسے اپنی زندگی گزارنی. اور وہ منہج کیا ہے؟ کہ وہ دیکھے جو صلاحیتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں وہ کتنے لوگوں کو دی ہیں. اللہ نے مجھے مال دیا، گھر دیا، سواری دی، صحت دی، اور طرح طرح کی اور نعمتوں سے نوازا، اس سے تو لاکھوں لوگ محروم ہیں. فوراً شکر کے لیے تیار ہو جائے گا، اور دینی اعتبار سے جب کسی بلند انسان کو دیکھے گا فوراً رش کرے گا، دعا کرے گا، تمنا کرے گا، کوشش کرے گا، اور ان درجات تک پہنچنے کی اللہ سے توفیق مانگے گا. اس حدیث میں جو منہج بیان کیا گیا ہے اس کے دو حصے ہیں. سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کی جو بھی نعمتیں اسے عطا ہو چکی ہیں اسے حقیر نہ جانے، بلکہ انہیں بہت بڑی نعمتیں سمجھے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرے. اور دوسرا فائدہ اس حدیث سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے سے کم درجے والے کی طرف دیکھے گا تو اس کا دل مطمئن ہوگا، وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہوگا اور مرتاح القلب ہوگا، اس کو قلبی سکون ملے گا اور طمانینت نصیب ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ ذوالجلال کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی بھی کر سکے. اس لیے سچ کہا تھا سلف نے، لیست السعادة ان تملک اکثر مما یملک الناس، خوش نصیبی یہ نہیں ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ تمہیں مال مل جائے، ولکن السعادة ان ترضى اکثر مما یرضى الناس، اصل خوش نصیبی یہ ہے کہ لوگ جتنے اللہ سے راضی ہیں تم ان سے زیادہ اللہ سے راضی ہو جاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں اس بات کی وضاحت بھی دے دی کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے کم درجے والے کو دیکھنا چاہیے، دینی اعتبار سے کم درجے والے کو نہ دیکھیں، بلند درجے والے کو دیکھیں. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. صحيح الجامع کی روایت ہے 808. جب تم میں سے کوئی شخص دیکھے کہ جس کو فضیلت دی گئی ہے مال میں اور اچھی خلقت میں, اسے چاہیے کہ وہ اس انسان کو دیکھے جو اس سے کم درجے میں ہے, مالی اعتبار سے یا تخلیقی اعتبار سے. اس روایت نے ایک بہت بڑا معمہ حل کر دیا کہ جب بھی کمتر درجے والے کو دیکھنا ہے تو دنیاوی اعتبار سے, جب وہ دنیاوی اعتبار سے دیکھے گا تو شکر گزاری کرے گا, لیکن دینی اعتبار سے وہ بلند درجے والے کو دیکھے. اور یہی وہ قناعت ہے جس کے بارے میں شیخ علوی بن عبد القادر السقاف بیان کرتے ہیں, القناعۃ من اجل اخلاق المؤمنین وهي علامۃ علی الرضا بقدر اللہ كما انها تهون صعوبۃ الحیاۃ. قناعت یہ مومنوں کے بہترین اخلاق میں سے ہے, یہی وہ علامت ہوتی ہے کہ قناعت کرنے والا, جو کچھ ملا ہے اس پہ راضی ہو جانے والا, اللہ عز الجلال کی تقدیر پر راضی ہو گیا ہے, جس سے اللہ عز الجلال اس کی زندگی کی صعوبتوں کو آسان کر دیتے ہیں. اور انسان کے لیے سب سے بہترین مددگار جو چیز ہے, جس سے وہ نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے, وہ یہی بات ہے کہ انسان غور کرے کہ کون کون سی نعمتیں اللہ نے اسے عطا کر رکھی ہیں, کون کون سے انعامات اسے نواز رکھے ہیں. تفکروا فی آلاء اللہ, اللہ عز و جلال کی نعمتوں پر غور کیا کرو. لاکھوں لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں. اللہ عز و جلال کا شکر ادا کرنا, یہی ایمان کی وہ مثالی کیفیت ہے جس کی ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. اللہ ہمیں بھی ایسی مثالی کیفیت نصیب فرمائے کہ ہم نیکی کے معاملے میں کوشش کرنے والے, توفیق مانگنے والے, اور دنیاوی اعتبار سے شکر گزاری کرنے والوں کی صف میں شامل ہو جائیں. اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, جن کا مختصر تعارف حدیث نمبر 44 میں گزر چکا ہے. یہ حدیث جو ابھی آپ نے سنی, یہ 10 کتابوں میں موجود ہیں. صحیح بخاری 6490, صحیح مسلم میں 7356, سنن ابن ماجہ میں 4142, اور جامع الترمذی میں 2513, المعجم الکبیر میں 512, المعجم الاوسط میں 2343, اور المعجم الصغیر میں 1107, اور شعب الایمان میں 4573, اور مسند امام احمد میں والیوم 2 پیج 254. اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ بھی اس کو صحیح الجامع میں لے کر آئے ہیں 1507. حدیث کے مسائل اور احکام. اس مبارک حدیث میں چونکہ نعمت کا تذکرہ کیا گیا ہے, تو صائب اور مناسب یہ ہے کہ ہم نعمت کا مفہوم پیش کریں اور اس کی حقیقت سے آگاہ ہوں اور نعمت کی اقسام کے متعلق جانیں اور اس بات کو سمجھیں کہ نعمت کو باقی رکھنے والے اسباب کون سے ہیں اور نعمت سے محروم ہونے کے اسباب کون سے ہیں. تو ہم ترتیب کے ساتھ انہی چند نکات کو اپنی گفتگو کا محور بناتے ہیں. نعمت کی لغوی تعریف یہ ہے, یہ نعم ینعم نعمن و نعمتن و نعیمن سے ہے. اس کا مطلب ہے خوشحال اور آسودہ ہونا, تر و تازہ ہونا, خوشگوار ہونا, پرسکون اور مطمئن ہونا, دل کا ٹھنڈا ہونا, لطف اندوز ہونا. انسان کو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو کس قدر خوشگوار موڈ میں آ جاتا ہے. خوشحالی اور آسودگی اس کی ایک ایک بات سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. کس طرح چہرہ تر و تازہ نظر آتا ہے اور کس قدر پرسکون اور مطمئن زندگی اسے حاصل ہو جاتی ہے. وہ جس طرح قلبی طور پہ بہت ٹھنڈک محسوس کرتا ہے, وہاں وہ اپنی زندگی کو انجوائے بھی کرتا ہے, لطف اندوز بھی ہوتا ہے. عربی زبان میں النعمہ آسودگی کو کہتے ہیں، دولت کو کہتے ہیں، رزق اور انعام اور احسان کو کہتے ہیں، حسن سلوک کو کہتے ہیں، قابل قدر چیز کو کہتے ہیں۔ نعمت جس کو مل جائے دولت کی شکل میں، رزق کی شکل میں، تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ عز و جلال نے مجھ پہ احسان اور انعام کیا ہے۔ نتیجتاً وہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ اللہ عز و جلال نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اور جو چیز مجھے عطا کی ہے وہ بہت قابل قدر چیز ہے، تو مجھے اس قابل قدر چیز کے مل جانے کے بعد دینے والے کو نہیں بھولنا چاہیے بلکہ اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ نعمت کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے کفوی بیان کرتے ہیں، النعم ہی ما تستلذه النفس من الطیبات۔ نعمت سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو پاکیزہ ہو، جس سے دل، جس سے انسانی نفس لذت حاصل کرے۔ اور بعض نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، کل ما ينتفع به ويستلذ، ہر وہ چیز جو انسان کی زندگی میں بھی نفع مند ثابت ہو اور اخروی زندگی میں بھی نفع مند ثابت ہو، اور زندگی میں بھی لذتوں والی گھڑیاں بن جائیں اور انسان اخروی لذتوں کا مالک بن جائے، اس چیز کو نعمت کا نام دیا جاتا ہے۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں، النعمۃ عبارۃ عن المنفعۃ المفعولہ على جهة الاحسان الى الغير، کسی دوسرے کے ساتھ احسان کرنا، نفع پہنچانا، یہ نعمت ہے۔ تو اللہ عز وجلال بھی جب کسی کو عطا کرتے ہیں کوئی چیز، تو یہ اس کی طرف سے احسان اور امتنان ہی ہوتا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، النعم ما يحصل للانسان به التنعم في العيش، نعمت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے انسان زندگی کی عیش و عشرت میں اپنے آپ کو نعمتوں والا انسان کہلاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اعلم ان کل خیر و لذہ و سعادہ بل کل مطلوب و مؤثر فانہ یسمى نعمہ، ہر خیر کو، ہر سعادت کو، ہر لذت کو، بلکہ ہر مطلوب چیز کو اور ہر تاثیر والی چیز کو نعمت کہا جاتا ہے۔ لیکن حقیقی نعمت وہ نعمت ہے جس کو السعادت الاخرویہ کہتے ہیں، کہ یہ اخروی سعادت ہے۔ وتسمیہ ما سواها نعمہ وسعادہ، تو آخرت کے اندر کامیابی یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ عز و جلال کے ساتھ راضی رہنا اور اس کی حمد و ثنا اور کبریائی بیان کرتے رہنا، یہ دنیا کے اندر بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہی وہ نعمتیں ہیں جو اخروی نعمتوں کا انسان کو مستحق بنا دیتی۔ لیکن ہر وہ نعمت جو انسان کو اللہ عز و جلال سے دور کر دیتی ہیں، ان کو نعمت نہیں کہا جاتا۔ جیسا کہ ابو حازم بیان کرتے ہیں، کل نعمہ لا تقرب من اللہ عز وجل فہی بلیہ، ہر وہ نعمت جو اللہ عز وجلال کے تقرب کا باعث نہ بنے وہ تو مصیبت ہوتی۔ وہ مال ہو، وہ اولاد ہو، وہ سواری ہو، وہ گھر ہو، الغرض دنیا کی کوئی نعمت جس سے اللہ عز وجلال کا تقرب نصیب نہیں ہوتا، بلکہ انسان اللہ سے بیگانہ ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، ایسی نعمت کو نعمت نہیں کہتے، یہ مصیبت ہوا کرتی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، کم من نعمہ فی طیہا نقمہ، کتنی ایسی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں جن کے نیچے مصیبتیں چھپی ہوتی ہیں، وکم من نقمہ فی طیہا نعمہ، اور کتنے ایسے دکھ اور مصیبتیں آتی ہیں جس سے انسان نعمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے، وہ نیکی جس نیکی کو کرنے سے تکبر آ جائے، عجب آ جائے، ریاکاری آ جائے، اللہ سے دور ہونے کی بات ہو جائے، اس نیکی سے وہ برائی اچھی ہوگی جس کے کرنے کے بعد سچی توبہ کر کے اللہ کے انسان قریب ہو جائے۔ لغوی اور اصطلاحی تعریف کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن مجید جو کہ دنیا جہان کے علوم و فنون کا مجموعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں نعمت کا تذکرہ کیا ہے تو نعمت کے کن کن معانی کو استعمال کیا ہے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ بعض مفسرین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر نعمت کے 10 معانی بیان کیے گئے۔ پہلا معنی، نعمت سے مراد اسلام ہے۔ اللہ عز وجل فرماتے ہیں،
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اليوم اکملت لکم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔
اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت اتاری کہ آج میں نے تم پہ دین مکمل کر دیا ہے، دین کیا نعمت مکمل کر دی۔ نعمت کا دوسرا معنی، کتاب کو بھی نعمت کہتے ہیں، الہامی کتابیں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی اور دین اسلام، اس کو بھی نعمت کہا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ 211،
سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینۃ ومن یبدل نعمۃ اللہ من بعدها جاءت فإن الله شديد العقاب۔
بنی اسرائیل سے سوال کیجیے، ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دی، اور جو اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے آ جانے کے بعد، یہ واضح نشانیوں کو اللہ نے نعمت قرار دے دی، جو تبدیلی کرتا ہے اسے سخت عذاب ملے گا۔ تو گویا اگر آیت بینہ ایک واضح آیت نعمت ہے تو قرآن مجید تو کتنی نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، سورۃ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام 28،
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔
کیا دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ عز و جلال کی نعمت کو کفر میں بدل دیا، اور ان آیات کو ٹھکرانے اور نعمتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ نعمت کا تیسرا معنی نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں،
وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔
جو رب تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے نبوت اور رسالت کی صورت میں، اسے بیان کیجیے، لوگوں تک یہ رسالت کے پیغامات پہنچائیے۔ اور اللہ عز و جلال نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعمت کہہ دیا۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں،
یعرفون نعمت اللہ ثم وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے تو ہیں لیکن پھر بھی انکار کر دیتے، اور اللہ کے رسول کو پہچاننے کے بعد جو انکار کرنے والے ہیں وہ اکثر کافر ہی تو تھے۔ ہاں، عقیدے کے منافق بھی لوگ تھے لیکن اکثر کافر تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں،
اسی طرح ان کو یقین تو تھا لیکن انکار کر دیتے تھے. نعمت کا پانچواں معنی جو ہے وہ رحمت الہی بھی ہے. اور رحمت الہی کیسی؟ کہ اللہ کسی کے دل میں ایمان کو پیدا کر دے, پھر اس کے دل کو خوبصورت ایمان کے لیے بنا دے, اور کفر اور فسق و فجور اور برائی کو اس کے دل میں نفرت ڈال دے کہ برائی اور کفر اور فسق و فجور کے پاس نہیں جانا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اسی بات کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے.
وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
یسرف کا احسان ہے جس نے ہادی و مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا اور ایمان محبوب بنا دیا اور دلوں میں خوبصورت ایمان کو سجا دیا اور کفر اور فسق و فجور کو ناپسندیدہ بنا دیا. ایسے لوگ ہی تو رشد و ہدایت والے ہیں, لیکن ان کو یاد رہنا چاہیے یہ اللہ کا ہی فضل ہے, یہ اس کی نعمت ہے, اس کی رحمت ہے, وگرنہ انسان کی تو کوئی طاقت نہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. نعمت کا چھٹا معنی یہ ہے سعت المعیشہ. اللہ عز و جلال کسی کو حلال مال عطا کر دے, ظاہری طور پہ یا باطنی طور پہ اگر انسان کو وسیع الظرف کر دے, اس کا دل بڑا بنا دے, تو یہ اس کی طرف سے ایک نعمت ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا
کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ عز و جلال نے اس لائق بنایا, ایسی صلاحیتوں سے نوازا کہ زمین و آسمان کو ان کے لیے مسخر کر دیا, ظاہری اور باطنی ہر قسم کے نعمتوں سے نواز دیا, لیکن ان تمام نعمتوں کے مل جانے کے بعد کچھ ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں جو اللہ عز و جلال کے بارے میں پھر بھی جھگڑتے ہیں. علم ان کے پاس نہیں ہوتا, واضح روشن کتاب سے انہوں نے روشنی لی نہیں ہوتی, ہدایت کے دامن کو تھاما نہیں ہوتا, اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کون سا گاڈ, کس رب کی بات کر رہے ہیں, میں خود فیصلے کرتا ہوں, میری خود سوچ ہے. یہ الحادی فکر اور ملحدین کے تصورات آج جگہ جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں. کاش وہ اس بات کو پہچانے کہ وہ ایک سانس بھی اللہ ذوالجلال کی توفیق اور فیصلے کے بغیر نہ لے سکتے ہیں اور نہ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں. نعمت کا ساتواں معنی جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال نعمت کا انداز یہ بھی اختیار کرتے ہیں, کسی کو عطا کرتے ہیں کہ دشمن کو اس کے قریب نہیں ہونے دیتے, اس کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں,
یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.
ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو, تعداد میں بھی تم تھوڑے, تمہارے پاس وہ ساز و سامان بھی نہیں. لوگوں کو تو اس بات پہ گمنڈ اور غرور اور فخر اور تکبر ہوتا ہے, اس وقت بھی تھا کیسر و کسرا کی حکومتوں کو, مشرکوں کو, اور آج بھی کافروں کو یہی ایک گمنڈ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے. لیکن اصل طاقتور ٹیکنالوجی وہ ہے جس کو ایمان کہتے ہیں, جس کو اللہ کا توکل اور اعتماد اور بھروسہ اور یقین کا نام دیا جاتا ہے. یاد کرو اس نعمت کو, کس طرح قومیں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ بڑھائے شاید کہ نوچ لیں سب کچھ, لیکن رب تعالیٰ کا یہ احسان اور نعمت تھی کہ ان کے ہاتھوں کو توڑ دیا, روک دیا, وہ تم تک پہنچ ہی نہیں سکے. اس لیے اتنی بڑی نعمت مل جانے کے بعد حق تو ہے کہ تم اس اللہ سے ڈرو, اس کے سامنے اپنے آپ کو گراؤ. اور مومن تو توکل اللہ پہ ہی کرتے ہیں, اور جن کا اللہ پہ توکل ہوتا ہے اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرتا.
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جس قابل ہو کہ اس کو ریلائبل سمجھا جائے کہ یہ زائل نہیں ہوگی. دنیا کی ہر طاقت ظل زائل, ایک ایسا سایہ ہے جو کسی وقت بھی زائل ہو سکتا ہے. لیکن اللہ ذوالجلال پہ توکل کرنا, تقوی اختیار کرنا, یہ اتنا مضبوط پہلو ہے جو تھام لیتا ہے اللہ اسے پھر ضائع نہیں کرتے. اور حقیقت یہ ہے, اگر اس حقیقت کو سمجھنا ہو تو صرف ایک مرتبہ سورۃ یوسف پڑھ لیجیے. بھائیوں نے دھکے بھی تو دیے ہوں گے, مارا بھی ہوگا, کنویں میں پھینک دیا. کیسا کنواں؟ جنگل بیابان میں, نہ کو آئے نہ کو نکالے. لیکن جو تقوی اختیار کرتا ہے, جس کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے, وہ ایسے کنویں سے بھی نکال کے مصر کے تخت پہ اس کو بٹھا دیتا. جب بھائیوں نے کہا کہ آپ یوسف تو نہیں ہیں, تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر وہ کلمات پیش کیے جن کو اللہ عز و جل نے وحی بنا کے اتار دیا.
قال انا یوسف وهذا اخی قد
جی ہاں, میں یوسف ہوں, یہ میرے بھائی بنیامین. اور میں ایک بات آپ کو کہوں, انہ میں یتقی و یصبر, یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں دوبارہ اکٹھا کر دیا. جو صبر کرتا ہے, جو تقوی اختیار کرتا ہے, رب تعالی اسے ضائع نہیں کرتا. نعمت کا آٹھواں معنی جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ ہے آزادی. وہ غلامی سے آزادی ہو یا گناہوں سے آزادی ہو, دکھوں اور غموں سے آزادی ہو یا دنیا کی ہر تکلیفوں سے آزادی ہو, یہ اللہ کی نعمت ہے کہ کسی کو دکھوں سے آزاد کر دے. یہ اس کا احسان ہے کسی کو گناہوں سے آزاد کر دے, گناہ اس سے دور کر دے, وہ گناہوں میں ملوث نہیں ہوتا. اور یہ بھی اس کا احسان ہے کہ کسی کو غلامی سے آزاد کر دے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ بَدِيهِ وَتَخْشَى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج
تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. اے میرے محبوب, جب آپ کہہ رہے تھے اس انسان کو یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, انعم اللہ علیہ, اللہ نے اس پہ انعام کیا کہ اسے آزاد کر دیا, وانعمت علیہ, اور آپ نے بھی انعام کیا اس کو اپنے قریب کر لیا, تو غلامی سے آزادی, گناہوں سے آزاد ہونا, دکھ اور مصیبتوں سے آزاد کرنا, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے. آج دیکھیے ان لوگوں کو جو دن رات اللہ کی نافرمانی میں ہیں, ان کو دیکھ کر انسان کو شکر نہیں کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے مجھے ان برائیوں سے بچایا ہوا. آج کتنے لوگ دسیوں بیماریوں کا شکار ہے, انسان کو دیکھ کر شکر گزاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ الحمدللہ میرے مالک نے ان بیماریوں سے مجھے بچایا ہوا. کتنے لوگ صرف اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ میرے پاس تین سے چار جوتیاں نہیں ہیں. دیکھا آپ نے کتنے لوگوں کے پاس تو پاؤں نہیں ہیں. لوگ آج اس بات پہ پریشان کہ میرے پاس فلاں فلاں قسم کا لباس نہیں ہے. کبھی جانا کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ لباس پہننے کے قابل نہیں رہے, ان کے جسم میں ایسی تکلیفیں ہیں, وہ ہر وقت ڈاکٹرز کی زیر نگرانی ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. جب انسان اس طرح کی چیزوں پہ توجہ کرتا ہے پھر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اور انسان سمجھتا ہے کہ واقعتاً میرے جیسا تو اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں. اور سلف جو کہتے تھے وہ سچ کہا کرتے تھے کہ اگر انسان حقیقت کے آئینے میں دیکھے تو اس کی زبان خود بخود بولے گی کہ اللہ تو نے مجھے وہ عطا کیا جس کے میں قابل نہیں تھا. نعمت کا نواں معنی ثواب, اجر, عظمت اور بلندی. یہ نعمت ہے کہ انسان کو یقین ہے کہ اس کی زندگی جس میں وہ اعمال صالحہ کرتا ہے یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا, اس کا اجر ملے گا, اس کا ثواب ملے گا, اس کا بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا. یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے, اس وقت کے بدلے جنت کا سودا انسان کرتا ہے. اس لیے تو قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے فرمایا
يستبشرون بنعمة من الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
خوش ہوں گے اللہ کی طرف سے جو نعمت انہیں ملے گی، اللہ نے جو فضل جو عطا کی ہوگی اس پہ وہ خوش ہوں گے. کون؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے. قیامت کا دن ہوگا، کوئی شخص یہ تمنا نہیں کرے گا سوائے شہید کے، اللہ ایک منٹ پر دنیا میں بھیجوا دے میرے بندے. کیوں؟ اللہ اس لیے کہ جو شہادت میں لذت آئی تھی، میرا جی چاہتا ہے میں واپس جاؤں. ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میں دوبارہ شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر دوبارہ شہید ہوں. ثواب الگ، اجر الگ. اس بلندی اور اجر و ثواب کو دیکھ کے ہی انسان تمنا کرے گا کہ میں دوبارہ آؤں اور دوبارہ شہید ہو جاؤں. مومن کے لیے یہی تو سب سے بڑی ایک خوشخبری ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک پل جب اللہ حضور جلال کے اوامر کو پورا کرتے ہوئے اس کی نواہی سے بچتے ہوئے گزرتا ہے تو اس کے 24 گھنٹے عبادت لکھے جاتے ہیں. کس قدر اللہ حضور جلال کی نعمتیں ہیں ثواب کے اعتبار سے کہ آدھی کھجور دے دو اللہ کی راہ میں جہنم سے بچ جاؤ گے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات کہہ دو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومن ہوں گے اتنی تعداد میں نیکیاں مل جائیں گی. الحمدللہ کہہ دو، قیامت کو ترازو جو ہے وہ نیکیوں سے لبالب بھر جائے گا. اس قدر نعمتیں، اور انسان پھر اس قدر مایوس ہو جائے؟ نہیں، مومن اس نعمت پہ خوش ہوتا ہے. اور مومن ہوتا ہی وہ ہے جو سودا جنت کا کرتا ہے. سلف صالحین اس لیے کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ سودا کیا ہے، یہ سودے کا تذکرہ قرآن میں ہے.
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ.
اللہ تعالیٰ نے سودا کیا ہے اپنی زندگی کے اوقات، اپنے مال و دولت، جو میں نے ہی تمہیں زندگی دی اور میں نے تمہیں مال دیا، یہ جب تم میری راہ میں لوٹا دو گے اس کے بدلے میں جنت دوں گا. سلف صالحین کہا کرتے تھے اس لیے مومن تاجر وہ ہوتا ہے جو جنت سے کم پہ راضی نہ ہو، کیونکہ ان مومن کی جان اور مومن کا مال اس کا سودا تو جنت ہے. یہ خسارہ اٹھانے والا مومن ہے جو جنت سے کم پہ ڈیل کر لیں، جنت بھی نہ ملے، مال بھی لگا دے اور زندگی کی قیمتی ساعتیں بھی لگا دے. نہیں، مومن اس نعمت کی قدر کرتا ہے کہ میرے رب نے اگر اس کا بدلہ جنت رکھا ہے تو اس سے کم درجے پہ میں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گا. اللہ عز و جلال یہ جنت ہر ایک کو نصیب فرمائے. نعمت کا 10واں معنی یہ ہے اللہ عز و جلال جس پر احسان کر دیں. احسان کی 20 شکلیں ہیں. یہ احسان نہیں ہے کہ اس نے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا، یہ احسان نہیں ہے کہ اس نے انسان بنا دیا. کیا اس میں کس سے مشورہ کرنا تھا، یا کوئی طاقت ہے جو اس کو روک سکتی ہے کہ اگر جانوروں میں سے کوئی جانور بنا دیتے اللہ تعالی؟ یہ احسان نہیں ہے کہ کامل اور مکمل انسان بنایا، کہ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ احسان نہیں ہے کہ عقل سلیم سے نوازا، کہ لوگ اس کو اب نارمل نہیں کہہ رہے، اور لوگ یہ نہیں کہتے چھوڑو یہ تو ویسی مرفوع القلم ہے. یہ احسان نہیں ہے اللہ تعالی کا کہ اس نے علم سے نواز دیا، یہ اس کا احسان نہیں ہے کہ اس نے دین کے ساتھ جوڑ دیا. یہ احسان نہیں ہے کہ مسلمان گھروں میں پیدا کرنے کے بعد اسلام کی معرفت عطا کر دی. بھی مرتے تو کافر بھی ہیں، مسلمانوں نے بھی مرنا ہے، لیکن ایک لمیٹڈ زندگی کو کبھی بھی مقیاس اور میزان نہیں بنانا چاہیے. وہ ٹریلین سالوں پہ مشتمل نہ ختم ہونے والی انلمیٹڈ زندگی، اس کے بارے میں انسان کو توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ آج کسی کو روک تھام نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے، سب آزادانہ نماز پڑھ سکتے. ان لوگوں سے اس احسان کی قیمت پوچھئے، وہ رشیا کی ان ریاستوں سے جن کے لوگ تہ خانوں میں چھپ کے نمازیں پڑھا کرتے تھے. قرآن مجید جس گھر سے نکلا تھا وہ ذبح ہو جایا کرتے تھے. اس اسلام کی قیمت، اس نعمت کا احساس بلال سے پوچھیں، کس طرح اس نعمت کو انہوں نے حاصل کیا اور کس طرح خون جسم سے نکلتا اور آگ کی وجہ سے، انگاروں کی وجہ سے جم جاتا. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی قیمت پوچھنی چاہیے جن کو مار مار کے لوگ بے ہوش کر دیتے. اس کی قدر و منزلت، اس احسان کی، اس نعمت کی وہ جانتا ہے جس کو آل یاسر کہتے ہیں، جن کے سر سے پاؤں تک خون نکل رہے ہوتے اور اللہ کے رسول فرماتے اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنة. آل یاسر صبر کر لو، جنت میں ہماری ملاقات ہوگی. اس نعمت کا احساس ان لوگوں سے پوچھئے جن کو تپتے تیل میں ڈال دیا گیا اور آگ کے اوپر رکھ دیا گیا اور تیل میں تیل بن گئے لیکن دین نہیں چھوڑا. احساس اس نعمت کا ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے اس کی قیمت ادا کی ہو. کچھ باتیں ہوتی تو عام لوگوں کی ہے لیکن میں سبق ضرور ہوتا ہے. دیکھنے والے نے دیکھا کہ ایک شخص پگڑی کے ساتھ جوتی صاف کر رہا تھا. پوچھا، ارے ادب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا، بھیا یہ پگڑی تو مجھے سسرال سے ملی اور جوتی میں نے خود خریدی تھی. بلا شبہ یہ طنز ہے، لیکن جس چیز کی انسان نے قیمت دی ہوتی ہے اس کا احساس ہوتا ہے. کروڑ ہاں شکر بھی ہم کرے تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نواز دیا، ایمان کی دولت سے نواز دیا، یہ نعمت ہے. اور قرآن مجید میں اللہ عزوجل جلال اسی نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں.
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ.
برائیوں سے اللہ متقیوں کو بچا دیتے ہیں، متقین کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، اپنے مال کی زکات دیتے ہیں، اور یہ اس کا احسان ہے. نعمت کا احساس کرنا ہو تو ان لوگوں سے پوچھئے جن گھروں میں طلاقیں ہو چکی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اطمینان سے رہ رہے ہیں. نعمت کا احساس پوچھنا ہے تو ان سے پوچھئے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جن کا گھر اولاد سے اور صحت مند اولاد اور نیک اولاد سے بھرا ہوا ہے، ان کو کیا احساس ہوگا. نعمت کا احساس ان سے پوچھئے کہ اللہ عز و جلال جس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جس کو اپنی بیوی پہ شک ہو جائے کہ نہ جانے میرے بعد یہ کہاں جاتی ہے، ان سے پوچھئے جو ہر وقت کسی مصیبت اور ٹینشن میں اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ میرا بیٹا اور بیٹی، اس کا فیوچر کیا بنے گا. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ عز و جلال نے احسان کا مستحق بنایا. اور احسان کیسا کیا؟ نیکی رکھ دی ان کی اولاد میں، ان کے گھر والوں میں، اور اس قدر وہ مطمئن ہیں شاید کہ دنیا کی ساری دولت کسی کو مل جائے تو وہ اطمینان اور طمانینت اس کو نصیب نہ ہو. جس طرح انسان کو اپنے دین، اپنے گھر والے اور اپنی اولاد کے دین پہ اطمینان ہوتا ہے اور وہ زندگی کو انجوائے کرتا ہے. اللہ عز و جلال سے دعا ہے یہ 10 کے 10 معانی جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، یہ تمام قسم کی نعمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. یہاں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ جب بھی نعمت کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں. شریعت نے کس کو نعمت کہا وہ آپ نے سن لیا کہ وہ 10 چیزیں نعمت ہیں. دنیا کے اندر لوگ کس کو نعمت سمجھتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کو مال مل گیا، ہاں اس کے پاس نعمت ہے. کسی کو طاقتور جسم مل گیا، بہت بڑی نعمت ہے. کسی کی شادی ہوگی، کہتے اب تو نعمت مل گئی. بلا شبہ نیک بیوی اور نیک اولاد بھی نعمت ہے، لیکن صرف یہ سمجھنا نوکری مل گئی بڑی نعمت میں ہے، اچھی بلڈنگ کا مالک بن گیا، لینڈ لارڈ بن گیا، مال و دولت کی ریل پیل ہو گئی، وہ نعمت سمجھتا ہے اس کو. اس کے مقابلے میں دین کی کوئی قدر نہیں کرتا. یہی سوچ اصل میں اس کے لیے ہلاکت کی سوچ ہے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بات فیصلہ کرنے والی ہے. شعب الایمان کی روایت ہے 4467، من لم يعرف نعمت اللہ علیک الا فی مطعمی ومشربی فقد قل علمه وحضر عذابه. جس شخص کے نظریات یہ ہیں کہ اس کا کھانا پینا بہت وافر ہے اور یہ نعمت ہے، سمجھ لو اس کا علم بھی ناقص ہے اور اس کا عذاب آنے والا ہے. کتنی بڑی بات کہہ دی. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، جس شخص کے یہ نظریہ بن جائے کہ نعمت اصل کھانا پینا ہے، کہ جس کو وافر کھانا پینا مل جائے، وملبسہ لباس اچھا مل جائے، سمجھ لو اس کا علم ناقص ہے اور اس کا عذاب حاضر ہو گیا ہے. اگر ان دو باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کمپیریزن کریں معاشرے کا، تو معاشرے کے کتنے لوگوں کے نظریات ہیں یہ؟ یعنی 100 میں سے کوئی 2 سے 5 لوگ ایسے نکلیں گے جن کا ذہن یہ ہوگا کہ نعمت تو اللہ کا تقرب ہے، نعمت تو اللہ عزوجل جلال کی محبت ہے، نعمت تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ہماری ڈائریکشن درست کر دے، یہ نعمت ہے. مگر نہ مال و دولت، یہ گھر، یہ لینڈ، یہ تو کافروں کے پاس بھی ہے. اگر بمنطقی ہذا القول، اگر اس قول کے وزن کو دیکھا جائے، اگر مال ہی نعمت ہے تو سب سے بڑا نعمت والا تو قارون ہونا چاہیے تھا. اگر منصب اور عہدہ ہی نعمت ہے تو سب سے بڑا نعمت والا تو فرعون کو ہونا چاہیے تھا. اگر سب سے بڑا گھر جو ہے، بڑی کوٹھی جو ہے، وہ نعمت ہے اور دین نہیں ہے، تو پھر تو حامان کو سب سے بڑا نعمت والا کہنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کہا؟ اگر اولاد ہی نعمت ہے صرف، وہ جو نماز بھی نہ پڑھے، تو پھر تو اللہ عزوجل جلال نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ جس کو 12 بیٹے دیے تھے اور پھر بھی وہ اکڑتا تھا، وہ اللہ کے سامنے جھکتا نہیں تھا، پھر تو وہ سب سے بڑا نعمت والا ہونا چاہیے. لیکن اللہ نے تو ان کے بارے میں کہا ہے، میں ایسی گھاٹی ان کو چڑھاؤں گا، ان کو سمجھ آ جائے گی. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نعمت ہے کیا. نعمت اللہ عزوجلال کے تقرب کا نام ہے. ایمان نعمت ہے، دین اور قرآن اور ہدایت نعمت ہے. اللہ عزوجلال یہ نعمتیں کسی کو عطا کر دے، اس کے بعد پھر نیک اولاد ہو، وہ اولاد بھی نعمت بن جاتی ہے. نیک بیوی ہو، وہ بھی نعمت ہے. حلال مال ہو، وہ بھی نعمت ہے. نعم المال الصالح للرجل الصالح. مال کب نعمت ہے؟ جب حلال کا ہو اور نیک انسان کے ساتھ ہو. لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل. غنی ہونا یہ عیب نہیں ہے، نعمت ہے، لیکن کب؟ جب تقوی کے ساتھ ہو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی مجلس میں 700 اونٹ اور 100 گھوڑا سامان سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں پیش کرنے والے، جس کے بعد سید المرسلین ساری رات یہ دعا کرتے رہے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تم بھی راضی ہو جائیے. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. اللہم رضیت عن عثمان فرض عنہ. مال تھا، حلال تھا، اور کس انسان کے پاس؟ جس جیسی حیا اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی. یہاں ایک اور بات بھی معاشرے کے ترنگ کو سمجھنے کے لیے جاننا ضروری ہے. نعمت کی اقسام کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں انسان کو دنیاوی عطا کی ہوتی ہیں، کچھ دنیوی عطا کی ہوتی ہیں. دنیاوی نعمتیں اللہ تعالیٰ کون کون سی عطا کرتے ہیں؟ کسی انسان کے جسم میں اتنی طاقت رکھ دے کہ وہ اللہ کی عبادت خوبصورت کرے. کتنے ایسے اپنے جسم میں طاقت پہ ناز کرنے والے ہیں لیکن صبح کی نماز پڑھنے مسجد نہیں جا سکتے. اس سے تو 7 سالہ بچہ ہی طاقتور ہوا جو 2.5 kg کا بلینکٹ پیچھے کرتا ہے سخت سردی میں بھی، اور مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے. تو طاقتور کون ہوا؟ جس کے پاس اصل قوت ہے جسم کی، جو قوت اللہ کی رضا میں استعمال کرتا ہے، اللہ عزوجلال کی اطاعت میں لگاتا ہے. صحت و عافیت، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کو کبھی بیماری نہیں آئی لیکن کبھی انہوں نے نیکی کا کام بھی نہیں کیا، اس صحت کو برائی پہ لگاتے ہیں، یہ تو صحت نہ ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے میں تو کبھی بیمار نہیں ہوا. فرمایا قم عنا، یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ بد نصیبی کی علامت ہے، کبھی تمہیں ام ملدم بھی نہیں ہوئی؟ پوچھا اللہ کے رسول یہ ام ملدم کیا ہوتی ہے؟ فرمایا سر درد. کہا مجھے تو کبھی نہیں ہوئی. فرمایا یہاں سے اٹھ جاؤ. ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاه، اللہ جب کسی کو اپنا پیارا بنانا چاہتے ہیں تو پھر معمولی معمولی آزمائشیں دیتے ہیں تاکہ اس کو اپنے ساتھ جوڑ لیں اور دنیا اور آخرت میں درجات سے نواز دیں. دنیاوی نعمتیں اللہ دیتے ہیں، صحت و عافیت جس سے نیکی کے کام ہیں. نعمت السمع والبصر، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں تو دی، کان تو دیے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کی آنکھیں تو بہت موٹی بھی ہوں گی لیکن وہ حرام دیکھتی ہوں گی، اس سے تو وہ چھوٹی آنکھیں زیادہ قیمتی ہیں. جنہوں نے دیکھا ہے تو قرآن کو دیکھا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے تو بیت اللہ کو دیکھا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھا ہے. یہ نعمت ہے. کب؟ المنقاد لشرع اللہ، ہر وہ دنیاوی نعمت جو شریعت کے تابع ہو کے استعمال ہو وہ نعمت ہوتی. نعمت الکلام واللسان، زبانیں تو اللہ نے بہت لوگوں کو دی، کتنے چرب زبان بھی ہیں ہر وقت گالیاں دیتے ہیں، لیکن کتنے معمولی زبان والے ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں، ہر وقت حدیث پڑھتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، کسی کو دکھ نہیں دیتے. تو کون سی نعمت ہوئی؟ وہ زبان جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. نعمت التذوق والشم، اللہ نے قوت حاسہ رکھی ہے کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ چیز لذت والی ہے یا لذت والی نہیں، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس چیز کی سمیل بہت اچھی ہے. اور آج تو وبا کا دور ہے، اگر یہ تذوق اور شم کا حاسہ ڈیمیج ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی بیمار ہے. لیکن ڈیمیج نہ بھی ہو اور ڈیمیج ہو بھی جائے، ہر دو صورتوں میں جو مومن حلال لقمہ کھاتا ہے اس کی لذت کچھ اور ہی ہوتی ہے، اس کی خوشبو بھی کچھ اور ہوتی ہے. یہ قوت حاسہ جو ہے اللہ نے نعمت کے طور پہ دی ہے، کس کو؟ جو شریعت کے مطابق اس کو استعمال کرتا. نعمت العقل والتفکیر السلیم، جس کو فکر سلیم مل جائے اور عقل سلیم مل جائے، یہ نعمت ہے. لیکن عقل سلیم کب ہوگی؟ ابن حبان رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، العقل السلیم عندما يكون منقاد لشرع الله سبحانه وتعالى، جب عقل کو شریعت کے تابع کر کے انسان چلاتا ہے تو پھر یہ نعمت ہی نعمت ہے. لیکن اگر شریعت کے تابع نہیں کرتا تو عقل تو کافروں کے پاس بھی ہے، کیا وہ عقل سے آری تھوڑے ہیں؟ وہ عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس ذہن نہیں ہے؟ سکلز تو ان کے پاس بھی ہیں، برین تو ان کے پاس بھی ہے، لیکن اللہ کی معرفت سے کورے ہیں، وہ اللہ عز و جلال کی پہچان سے کورے ہیں. تو عقل اور فکر سلیم وہ نعمت ہوگا جس سے انسان صحیح سوچے، مسلمانوں کی خیر خواہی سوچے، معاشرے کی بہتری سوچے، کسی کے ساتھ احسان کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے. اللہ عز و جلال کی نعمتوں کو دیکھ کر، سوچ کر اللہ کا شکر اور زیادہ کرنے والا بن جائے. نعمت الذریہ الصالحہ من بنین و بنات، اولاد بھی نعمت ہے، لیکن کب؟ جب وہ نیک ہوں. اچھا، اولاد تو کافروں کے پاس بھی ہے، اگر صرف اولاد کا ہونا ہی نعمت ہوتا تو کافروں کی اولاد بھی نعمت ہے. نہیں، مومنوں کی اولاد نعمت ہے جب وہ نیک ہو. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک لفظ یہ بھی بولا، نیک بیوی بھی نعمت ہے. بیویاں تو کافروں کی بھی ہیں، شادیاں تو وہ بھی کرتے ہیں، تو نعمت تو وہ بھی ہوگی پھر. لیکن نہیں، الزوجہ الصالحہ، نیک بیوی. کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اس طرح غم دے، مصیبتیں کریٹ کرے، نافرمانی کے وہ رویے پیش کرے. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں ایسی بیوی نہیں چاہتا. ومن ولد یکون علی، ایسی اولاد سے میں پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے فتنہ بن جائے. اولاد تو بڑی پسندیدہ چیز ہے انسان کے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ایسی اولاد چاہیے نہیں جو فتنہ بن جائے. ومن مال یکون علی وبالا، مال تو انسان کی پسندیدہ چیز ہے، لیکن فرمایا ایسا مال مجھے نہیں چاہیے جو میرے لیے وبال بن جائے. تو نعمت کیا ہوئی؟ نیک بیوی، نیک اولاد، حلال مال، یہ تینوں چیزیں مانگنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حبب الی من دنیاکم، دنیا میں سے تین چیزیں مجھے پسندیدہ ہیں، المرأۃ الصالحہ، الطیب، والمرأۃ الصالحہ، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو، نیک اور صالح عورت، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کس طرح حدیث میں ترتیب ہے، خوشبو، نیک اور صالح عورت، اور نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا. ایسی عورت جو پاک دامن ہو، جو پاکیزہ رہنا، طہارت اور پاکیزگی کے کمال درجے کو حاصل کرنے والی ہو، خوشبو کا اہتمام کرنے والی، شریعت کے قواعد اور اصولوں کی روشنی میں، اور پھر وہ صالحہ بھی ہو، اللہ عزوجلال کے سامنے گرنے والی ہو، تہجد گزار ہو، اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو جائے، تو اللہ کے رسول کی یہ پسند تھی، تو یہ اللہ کی بھی پسند ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خوشبو جب کوئی پیش کرے تو واپس نہ کرو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بنایا تھا کہ جب شادی نکاح کرنا ہو تو معیار کیا ہے، اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلق فزوجو، دین وخلق، جس کے دین سے آپ مطمئن ہیں، جس کے اخلاق سے مطمئن ہیں، نکاح کرو. دین سے مراد اس کا اور خالق کا تعلق بڑا خوبصورت ہے، اور اخلاق سے مراد کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس کے مخلوق سے معاملات بھی بڑے خوبصورت ہیں. دین اور دنیا، اللہ کے ساتھ معاملات اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملات جس کے عمدہ ہیں، یہ صالح ہیں. اور حدیث بھی آتا ہے، من رزقہ اللہ امرأة صالحة، جس کو اللہ نے نیک بیوی دے دی، فقد اعانہ علی شطر دینی، آدھا دین اس کا اللہ نے مکمل کرنے میں مدد فرما دی. فلیتق اللہ فی الشطر الثانی، تو بقیہ آدھا دین میں وہ اللہ سے ڈر جائے. دنیاوی نعمتوں میں سے نعمت الجیران الصالحین، نیک پڑوسی، پڑوسی تو کافر بھی ہو سکتا. اس لیے حدیث میں آتا ہے، ایک پڑوسی ہے جس کے تین حق ہیں، نیک ہے، پڑوسی ہے، اور رشتہ دار ہے. ایک پڑوسی ہے جس کے دو حق، رشتہ دار تو نہیں، پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے. اور ایک وہ پڑوسی ہے جس کا ایک حق، وہ کافر ہے اگر آ کے بس گیا ہے، یا آپ مجبوری میں رہ پڑے ہیں، پڑوس کا حق، باقی دو حق ساقط ہو جائے. نیک پڑوسی ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. والصحبۃ الصالحہ الطیبہ، دوست یہ بھی نعمت ہے، لیکن کب؟ جب نیک لوگ ہوں، جب پاکیزہ دوستی ہو، تو پھر یہ نعمت بن جائے گی. وگرنہ دوستیاں تو کافر بھی کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ان دوستیوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. نعمت الامن والطمأنینہ، معاشرے کے اندر امن، گھروں کے اندر امن، سکون، اطمینان، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. لیکن یہ نصیب کس کو ہوتی ہے؟ اس کے دو راز ہیں. ایک راز قرآن نے امن کا بیان کیا ہے اور ایک راز قرآن نے طمانینت کا بیان کیا ہے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون.
جو لوگ ایمان کو قبول کرتے ہیں, توحید کو خالص کرتے ہیں, شرک نہیں کرتے, اللہ کا وعدہ ہے امن ان کے لیے رکھا ہے. ان کو اللہ فکری امن بھی دیتے ہیں, قولی امن بھی اور فعلی امن بھی, ان کے معاشرے میں بھی امن ہوتا ہے. لیکن کب؟ جب وہ شرک سے بچیں. اگر ہر 5 سے 10 کلومیٹر پر اللہ عز و جلال کے مقابلے میں شرک ہو رہا ہو, وہاں امن کی تمنا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ امن رکھا ہے اللہ نے توحید والوں کے لیے. یہ ہے معاشرے کی بات. معاشرے کے اندر امن آ سکتا ہے توحید کی وجہ سے, اور یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے. طمانینت, سکون, وقار اور سرور زندگی میں آتا ہے, اس کا بھی ایک راز اللہ نے قرآن میں بیان کیا.
الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
اللہ کا ذکر ہی انسان کو سکون دیتا ہے. دنیا جہان کی پریشانی ہو, اس پریشانی کو دور کرنا اتنا ہی مجھے میرے اور آپ سے دور ہے جتنا میری زبان پہ اور آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو. اللہ کا ذکر زبان پہ جاری ہوا نہیں, ہر قسم کی مصیبتیں چھٹ جاتی ہیں. نعمت الراحت والسعادہ, راحت, سعادت, خوش نصیبی دنیا کے اندر یہ بھی نعمت ہے. لیکن اللہ دیتے کس کو ہیں یہ راحتیں؟ جو اللہ عز و جلال کی عبادات میں لگ جاتا ہے, اللہ عز و جلال اسے راحتیں عطا کرتے ہیں. ایک راحت وہ ہے جو کافر حاصل کرتے ہیں, شراب, طرح طرح کے گناہوں کے ذریعے. یہ گناہ بے لذت چند ساعتوں کے لیے, اس کے بعد زندگی بھر راحت کے قریب نہیں ہو جاتے. ہر وقت وہ اس فرسٹریشن میں رہتے ہیں, قلق اور اضطراب میں رہتے ہیں, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سوسائڈ کرتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا, آج سوسائڈ کرتا ہے کینیڈین, امریکن, جیپنیز. کبھی کسی عالم کو آپ نے خودکشی کرتے سنا؟ طریقہ کوئی ایک ورک نکالیے جس کو اللہ نے دین کی صحیح سمجھ عطا کی ہو اور پھر اس نے خودکشی کی ہو. کبھی ایسا نہیں ہوتا. سب کچھ مل جانے کے بعد بھی ان کو راحت نہیں ملتی, ان کو سعادت نہیں ملتی, ان کو کبھی سکون نہیں آیا. کیونکہ سکون اور راحت یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اور یہ اللہ عطا ان کو کرتے ہیں جن کے پاس دینی علم ہوتا ہے, اللہ پہ توکل اور اللہ پہ امید ہوتی ہے, اور اللہ عز و جلال سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے. ان لوگوں کو راحت اور سعادت نصیب ہوتی ہے. نعمت کی دوسری قسم النعیم الحاصل للعبد من امور الاخرہ. اللہ تعالیٰ نے اخروی نعمتیں بھی کچھ عطا کی ہیں انسان کو. اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ نے اسلام دے دیا؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ ہمارے ہادی و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا؟ تقوی کی نعمت اللہ نے دنیا میں دے دی جو آخرت میں کام آئے گی. الخشوع والخضوع فی الصلاۃ, نماز کے اندر خشوع اور خضوع نعمت ہے. کتنی بڑی نعمت! ایک غلام کو خوبصورت نماز پڑھتے دیکھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بلایا, نماز کے بعد کہا جاؤ تم آزاد ہو. کہا کیسے؟ جواب دیا, اتنی خوبصورت نماز پڑھنے والا غلام نہیں رہ سکتا. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر خوبصورت نماز غلامی سے آزادی دلا سکتی ہے تو جہنم سے بھی آزادی دلا دے گی. الاعانت علی الصیام, کسی کو اللہ روزہ رکھنے کی طاقت دے دے, کسی کو اللہ الحفظ والعصمہ من الذنوب والمعاصی, گناہوں سے اللہ بچا لے, یہ اخروی نعمتیں ہیں جو انسان کو اللہ دنیا میں عطا کر دیتے ہیں. الاعانہ علی بر الوالدین, کسی کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ والدین کی صحیح خدمت کرتا ہے, ان کی عظمت کو پہچانتا ہے. یہ والدین زندگی میں ایک مرتبہ نعمت ملتی ہے, دو مرتبہ نہیں. والنعمت اذا فقدت عرفت, اور نعمت جب ہاتھ سے چھن جائے تو تب اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے, اس کی قدر آتی ہے. اللہ عزوجلال کی رحمت جو ہے اپنے بندوں پر, یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اجابت اللہ سبحانہ وتعالی للدعاء فی کل احوال المسلم, جب بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں, یہ بھی اس کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک وہ نعمت جو تیسری نعمت ہے جس کا انسان کو احساس ہی کبھی نہیں ہوا, لیکن یہ ذکر اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو احساس ہو جائے, مسلمانوں کو احساس ہو جائے کہ بہت بڑی نعمت ہے. جن کو کبھی کوئی نعمت کہتا بھی نہیں ہوگا اسے یاد ہی نہیں رہتا ہوگا. کون سی نعمت؟ نعمت ہوا فیہا لا یشعر بہا, ایسی نعمت جو اس کے پاس ہے لیکن اسے شعور نہیں ہے. ایک انسان ہے, عندہ زوجۃ شریفہ طاہرہ لہ معہا سنوات طویلہ اذا خرج من البیت لا یأتیہ ای خاطر لا یتوقع ان تتساہل مع انسان غریب ولا بکلمہ ولا بابتسامة, هذه نعمة والفضل لله عز وجل. وہ نعمت جس کا شعور انسان کو نہیں, دسیوں بیسیوں سال جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے کسی مسلمان نے, بیس بیس سال گزر گئے, جب بھی وہ گھر سے نکلتا ہے جب تک واپس نہیں آ جاتا, کبھی اس کے ذہن میں خیال تک نہیں آیا کہ میری یہ شریف اور طاہرہ یہ پاکیزہ بیوی کبھی بھی کوئی ایسی بات کرے گی یا ایسا قدم اٹھائے گی جو اس کی دیانت اور اس کی امانت اور اس کی شرافت کو ختم کرے. یہ اس قدر عظیم نعمت ہے. آج مسلمانوں کے حالات کو دیکھیے, آج مسلمان خاندان اس بات کی شکایت کر رہے ہیں. 99% من ازواج المسلمین عندهم هذه نعمه زوجته شریفه طاہرہ, 99 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ نعمت ہے لیکن ان کو شعور نہیں ہے. ہاں 1% ایسے لوگ بھی ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں, لیکن جن لوگوں کے پاس یہ نعمت ہے انہیں احساس ہونا چاہیے اور اس نعمت کو باقی رکھنے کی دعائیں کرنی چاہیے, اور اللہ عزوجلال اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ایسی طاہرہ شریفہ پاک دامن اور پاکیزہ گھر بسانے والے لوگ ہوں. آج لوگوں کی تو حالت یہ ہے کہ وہ صرف نکات پیش کرتی ہیں, فلاں کی بیوی ایسے, فلاں ایسے, فلاں ایسے. شکر کرنے کا مقام ہے لوگوں کے لیے جن کو زندگی میں ایسا موقع ہی نصیب نہیں ہوا کہ کوئی شخص انگلی اٹھا سکے. یہ ایسی نعمت ہے جس کا انسان کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ نعمت نصیب فرمائے. چوتھی نعمت جو اس وقت امت کے لیے امید کی بات بن چکی ہے, مسلمان اس نعمت کا انتظار کر رہے ہیں, بد اعمالیوں کی وجہ سے یہ نعمت دور ہو گئی. یہ مسلمانوں کے پاس تھی لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے یہ نعمت چھن گئی. مسلمان کس نعمت کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ چوتھی قسم کی نعمت ہے, الحیات الطیبہ. اللہ کسی کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دے, حیات طیبہ, اس کے اعمال بھی پاکیزہ, اس کے اقوال بھی پاکیزہ, اس کے مال بھی پاکیزہ, اس کا ماحول بھی پاکیزہ, اس کا خاندان بھی پاکیزہ, قوم و ملت کے ہر فرد کو دیکھے پاکیزگی کا ایک مظہر نظر آئے. یہ مسلمانوں کی امید ہے کہ ایسا معاشرہ قائم ہو. اللہ تعالیٰ اس امید کو پورا فرمائے. الامن والنجات فی الدنیا والآخرہ, امن کا گہوارہ ہو معاشرہ, گھروں میں امن, معاشرے کے اندر امن, سوچ میں امن, قول و فکر اور عمل میں امن, یہ مسلمانوں کی وہ نعمت ہے جو چھن چکی جس کی امید امت کر رہی ہے. اللہ یہ بھی نصیب فرمائے. النصر علی الاعداء, تیسری نعمت کے انتظار مسلمان کر رہے ہیں, ظلم سہ سہ کے تھک بھی چکے لیکن بد اعمالیوں کو چھوڑنے پر بھی ہمت نہیں باندھ رہے. دشمنوں پر اللہ عز و جلال مدد فرمائے امت اسلامیہ کی, اس نعمت کا بھی انتظار امت کر رہی ہے لیکن یہ کب ہوگی؟ اللہ عز و جلال نے اس کے بارے میں دو باتیں بیان کی ہیں, ایک قرآن مجید میں اور ایک اپنے پیغمبر کی زبان سے.
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَمَكِّنَنَّ لَهُمُ الَّذِي طَوَالَ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا.
اللہ جلالہ کسی کو دنیا میں حکومت دیتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے ایمان کو مضبوط کرے, عمل صالح کرے. ایمان اور عمل صالح جب ہوگا اللہ پھر انہیں زمین پہ تمکن عطا فرمائیں, جو خوف تھا اللہ اسے امن میں تبدیل فرمائیں گے اور ایسی زندگی نصیب فرمائیں گے جس سے وہ خود بھی راضی ہوں گے اللہ بھی راضی ہوں گے. اور قرآن نے دوسری جگہ فرمایا
وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ وَنَجْعَلَهُ.
کمزور ہی تھے بنی اسرائیل کے لوگ, فرعون لن ترانیاں تو کرتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ہم نے احسان کیا, لوگ انہیں زمین میں بہت کمزور سمجھتے, ہم نے انہیں لیڈر بنا دیا, انہیں ہی اس زمین کا وارث بنایا جس زمین سے دیس نکالا دے دیا تھا فرعون نے, اسے ڈرتے ہوئے کہاں کہاں چھپتے پھرتے تھے. آخر اس زمین کے وارث کون بنے؟ وہی لوگ جنہیں کمزور کہا جاتا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو یہ بات سمجھائی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ عز و جلال اس وقت امت کی مدد فرمائیں گے بضعیفی ہے, کمزوروں کی وجہ سے, جن کو لوگ تو کمزور سمجھتے ہیں لیکن وہ اللہ کے ہاں کمزور نہیں ہیں. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لو یہ بھی کوئی کام ہے, لوگ مریخ پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ ابھی تک تہجد پڑھ رہے ہیں, اور کہنے والا ایسا بد نصیب ہوتا ہے نہ وہ خود مریخ پہ گیا نہ اسے تہجد ہی نصیب ہوئی, یعنی وہ دونوں طرف بھی کچھ حاصل نہیں کر سکا. لو لوگ جو ہیں وہ چاند پہ چلے گئے ہیں اور یہ لوگ ابھی قرآن اور اس کا ترجمہ اور بخاری پڑھ رہے ہیں. نہ تجھے صحیح بخاری پڑھنی نصیب ہوئی, نہ قرآن پڑھنا نصیب ہوا, اور نہ ہی تم چاند پہ جا سکے, تم لوگوں کو تانا کیا دے رہے ہو؟ جن کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں کمزور نہیں ہیں. وہ لوگ جسم کی طاقت کو دیکھ کے کمزور سمجھتے ہیں, سمجھتے ان کے پاس کچھ ہے نہیں لیکن ان کے پاس ایمان تو ہے نا. وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود جب درخت پہ چڑھے استاد کے لیے مسواک لینے کے لیے, اتنی باریک پنڈلیاں تھیں, ہوا آئی تو وہ حرکت کرنے لگ گئے, تو صحابہ مسکرا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا, پوچھا بھی میں تضحک ہوں, آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ او من دقت ساقی, کہ عبداللہ ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے؟ والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من جبل احد, اللہ کی قسم جب قیامت کو ان پنڈلیوں کا وزن ہوگا تو یہ دونوں پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہوں گی. ما ساقاہ الی حرام, کیوں؟ کیونکہ ان پنڈلیوں پہ چلتے ہوئے کبھی عبداللہ ابن مسعود حرام کی طرف نہیں گئے. تو حدیث یہ کہتی ہے بضعیفی ہے, بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. اللہ ان کمزوروں کی وجہ سے مدد فرمائیں گے جب کمزور تین کام کر لیں گے جن کو لوگ کمزور سمجھتے. ان کے اندر اخلاص آ جائے گا, نماز کی پابندی آ جائے گی. یہ مسلمان ایک دوسرے کی خیر خواہ اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والے بن جائیں گے. آج دیکھیے کہاں خلل, اللہ کی مدد قریب, لیکن کب؟ اخلاص پیدا کیجئے, اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کام کرنا سیکھیے, نمازوں کی پابندی کیجئے, اور ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا اور اسے نیچا دکھانے کی بجائے اس کے لیے دعائیں کیجئے, خیر خواہی کیجئے اور اسے قریب کیجئے. محبت جب تک معاشرے کا حصہ نہیں بنتی اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا. اللہ عزوجل جلال ہمیں یہ تینوں صلاحیتیں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نعمتوں کے اعتبار سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں. ایک قسم لوگوں کی وہ ہے جو نعمت کو پہچانتے نہیں, لیکن اس وقت ان کو پہچان ہوتی ہے جب وہ نعمت ہاتھ سے چھن جاتی ہے. لوگوں کی دوسری قسم ہے جو نعمت کو پہچانتی نہیں ہے جب ان کے پاس ہو, اور نہ ہی انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ نعمت آئی کہاں سے ہے, لیکن نعمت کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ تکبر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے مجھے نعمت ملی. قارون نے بھی یہی کہا تھا, انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ تو میرے لینتھ ایکسپیرینس کی وجہ سے مجھے سب کچھ ملا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ آبا و اجداد سے میں ملا, یہ ہمارے آبا و اجداد کی وراثت ہے. نہیں, یہ نعمت اس رب کی ہے جس نے عطا کی ہے. لوگوں کی تیسری قسم ہے جو نعمت کو پہچانتے تو ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن شکر ادا نہیں کرتے. شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اس نعمت کو دین پہ لگائیں, اس نعمت کو نعمت دینے والے کی رضا میں استعمال کریں. طاقت ہے, مال ہے, اولاد ہے, تینوں کو کہاں جھونک دیں گے برائیوں میں. جانتے ہیں یہ نعمت ہے. لیکن چوتھے قسم کے لوگ کیا ہی کمال کے لوگ ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو جانتے ہیں یہ نعمت ہے اور ہے بھی اللہ کی طرف سے. وہ کبھی بھی اللہ عز و جلال کے شکر میں کمی نہیں کرتے, کہتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے عطا کیا ہے. یاد کیجئے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو. پلک جھپکنے کے وقت میں اللہ نے ملکہ سبا کا تخت ان تک پہنچا دیا. آج کل کا دور ہوتا تو لوگ کیا کہتے, کیا قابلیت ہے, کیا کمال ہے. لیکن ان کی زبان سے جو کلمات نکلے جو میرے اور آپ کے لیے سبق بن گئے وہ کون سے ہیں؟
هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر.
یہ میرے رب کا فضل ہے اور میرا رب اس میں آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں. تو یہ انداز ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ ہر نعمت کی نسبت اللہ عز و جلال کی طرف کی جائے اور ہر کمی اور کوتاہی کی نسبت اپنی طرف کی جائے. اللہ عز و جلال ہمیں دنیوی اور اخروی نعمتوں سے مالا مال کرے اور ہم سے راضی ہو جائے, اور ہر اس چیز سے ہمیں بچا لے جو نعمتوں کو دور کرنے کا سبب بنے اور اللہ کی رضا سے دور کرنے کا سبب بنے. ہمارا وہ نقطہ ابھی بھی باقی ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, جو ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ پیش کریں گے کہ نعمتیں کن لوگوں کو ملتی ہیں اور کون لوگ ہیں جن کی نعمتوں کی اللہ حفاظت کرتے ہیں, اور دوسرا نقطہ کون سے ایسے اعمال ہیں جس کے نتیجے میں انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے یا اسے محروم رکھا جاتا ہے. یہ بہت ضروری نکات ہیں جس سے میرے اور آپ کے لیے اعمال کے بہت سارے راستے کشادہ روشن ہوتے ہیں, اور بہت ساری برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے ان دو نکات کے متعلق اور نعمت کے خصائص کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ گفتگو کریں گے. اس وقت کے لیے میں اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ ہر سننے والا ہر دیکھنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے, اللہ اسے اپنا مقرب بنا لے, اپنا محبوب بنا لے اور اسے اتنی نعمتیں عطا کرے کہ کبھی بھی وہ حرام اور غلط چیز کی سوچ ہی پیدا نہ کرے. جس طرح اللہ عزوجل جلال کی یہ نعمت ہے کہ آج ہم دین کی بات کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں, اللہ عزوجل جلال اس نعمت میں بھی ہمیں اکٹھا فرمائے جس کو جنت کہا گیا ہے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.